الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق اللہ العظیم. میرے قابل احترام بزرگوں، گناہوں کی مختلف قسمیں ہیں، جیسے بعض گناہ کبیرہ ہیں، بعض گناہ صغیرہ ہیں، بعض گناہ وہ ہیں جو کھلم کھلا اور علانیہ کیے جاتے ہیں، بعض گناہ وہ ہیں جو چھپ کر تنہائی میں کیے جاتے ہیں، اور بعض گناہ وہ ہیں جن پر قسم قسم کا عذاب بیان کیا گیا ہے، اور بعض گناہ ایسے ہیں جن پر لعنت آئی ہے. جن گناہوں پر لعنت آئی ہے وہ بہت سنگین اور خطرناک گناہ ہے. ویسے تو ہر قسم کے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، لیکن جن گناہوں پر لعنت آئی ہے ان سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس میں دو وجہ ان سے بچنے کی ہے. ایک تو یہ کہ وہ خود گناہ ہے، گناہ کسی بھی قسم کا ہو، گناہ ہے، ہر صورت میں اس سے بچنا چاہیے، ظاہر کا ہو یا باطن کا ہو، تنہائی میں ہوتا ہو یا کھلم کھلا، چھوٹا ہو یا بڑا، بہرحال گناہ ہے، ہر صورت میں بچنا ہی چاہیے. لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ آدمی کے گنہگار ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں لعنت بھی آئی ہے. اللہ تعالی حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر دے اور حضرت کے درجے بلند فرمائے، حضرت کی مغفرت فرمائے اور حضرت کے علوم و فیوض سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. حضرت نے یہ کمال فرمایا ہے کہ اپنے اس رسالے میں جس کا نام جزاء الاعمال ہے، لعنت والے کاموں کو اور لعنت والے گناہوں کو الگ ایک فصل میں جمع کر دیا. جس کی وجہ سے اب ان کو پڑھ کر ان سے بچنا بہت آسان ہو گیا ہے، اور یہ فصل نمبر 17 ہے. جس کے اندر اکثر گناہوں کا بیان ہو چکا ہے. چند ایک باقی ہیں, ان میں سے بعض گناہوں کا اس وقت انشاءاللہ ذکر ہوگا. ان گناہوں میں سے جن پر اللہ اس کے رسول کی طرف سے لعنت آئی ہے, ایک گناہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائے, تکلیف پہنچائے, ستائے, اس پر بھی لعنت ہے. اللہ تعالیٰ کو ستانے کا کیا مطلب ہے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے ستانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جن گناہوں کے کرنے پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ گناہ کرنا اللہ تعالیٰ کو ستانا ہے, وہ مراد ہے. جیسے پہلے بھی اور آج کل بھی بعض لوگ بے دھڑک کہہ دیتے ہیں بھائی زمانہ بڑا خراب ہو گیا ہے, زمانہ بہت خراب آ گیا ہے. حالانکہ زمانہ تو اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے, زمانے کی ذات میں تو کوئی خرابی نہیں ہے. زمانہ تو دن رات گزرنے کا نام ہے, ہفتے اور مہینے گزرنے کا نام ہے, سال دو سال گزرنے کا نام ہے. جب سے اللہ پاک نے زمین و آسمان پیدا کیے, جب سے یہ رات دن پیدا کیے, اور جب سے یہ رات دن چلے آ رہے ہیں, جو اللہ تعالیٰ قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں. اور قیامت تک اسی طرح یہ چلتے رہیں گے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں. اللہ پاک نے اپنی قدرت سے چاند سورج کی حرکت سے دن رات پیدا فرمائے ہیں, اور انہی سے سال کے بارہ مہینے بنائے, انہی میں اور ہم اور آپ گزر رہے ہیں, اسی سے سارا حساب و کتاب ہوتا ہے, اسی سے ہماری عمر کا تعین ہوتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہو گئی, اس کی عمر کتنی ہو گئی. دنیا کے سارے معاملات انہی تاریخوں سے ہوتے ہیں. تو تاریخیں اور دن اور رات, مہینے, سال, اس کو کہتے ہیں زمانہ. اس طرح اللہ تعالیٰ کا خالص پیدا کیا ہوا زمانہ پیدا ہوئی کی چیز ہے. جب اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے تو ایسے جیسے آسمان, اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا. آپ کو آسمانوں گالی بکے تو بیوقوف ہے. زمین اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے بنائی ہے. آپ کو زمین کو برا کہنے لگے تو جیسے زمین و آسمان کو برا کہنا غلط ہے, ایسے زمانے کو برا کہنا بھی غلط ہے. تو زمانے کے برا کہنے پر لعنت آئی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ زمانے کو برا مت کہو. وجہ یہ کہ میں زمانے کو پیدا کرنے والا ہوں, تو زمانے کو برا کہنا اللہ تعالیٰ کو برا کہنا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی ایذا کا باعث ہے. یہ ایسے ہی برا ہے جیسے کوئی کسی کے باپ کو برا کہے اور وہ تمہارے باپ کو برا کہے. تو تم نے دوسرے کے باپ کو برا کہہ کر اپنے باپ کو گالی دلوائی, تو گویا تم نے خود اپنے باپ کو گالی دی. یہی برا ہے. اس پہ بھی لعنت ہے. ایسے زمانہ جو ہے اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. اس کی مثال تو ہے جیسے الٹا کول چور کوتوال کو ڈانٹے, چور تھانے میں جا کر کے تھانے دار کا گریبان پکڑ لے, کیوں پکڑا ہے تجھے مجھے, چوری کیوں مجھے اچھی طرح کیوں نہیں کرنے دی, میں نے آدھے پیسے نکالے آدھے تو وہیں رہ گئے. تو بھائی تھانے دار کا تو کام ہی ہے اسے گرفتار کرے, اور جو آدھے پیسے چرا کر کے لائے وہ بھی مالک کو واپس کروائے. لیکن چور اگر تھانے دار کوئی قصوروار قرار دے دے اور اسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دے, تو جیسے یہ برا ہے ایسے زمانے کو برا کہنا ہے, اللہ تعالیٰ کو برا کہنا ہے. اس پہ ایک لطیفہ سناؤں آپ کو جو حضرت تھامی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ہے. ایک گرو تھا اور ایک اس کا چیلا تھا. گرو کہتے ہیں ہندوؤں کے عابد زاہد کو, اس کو کہتے ہیں گرو, جس کو پنڈت بھی کہتے ہیں. تو ان کے جو پیشوا ہوتے ہیں راور ہوتے ہیں اور ان کے مذہب کے اعتبار سے جو نیک ہوتے ہیں اسے پنڈت بھی کہتے ہیں, گرو بھی کہتے ہیں, اور چیلا کہتے ہیں شاگرد کو, یا دوسرے لفظوں میں کہہ لو مرید کو. تو ایک مرتبہ گرو اور چیلا کہیں جا رہے تھے, جب وہ ایک بستی میں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ہر چیز دو آنے کلو, یعنی آلو بھی دو آنے کلو, برفی بھی دو آنے کلو, اصلی گھی بھی دو آنے کلو, یعنی قیمتی اور گھٹیا چیز کے دام میں کوئی فرق ہی نہیں. تو چیلے نے گرو سے کہا, چیلا گرو یہ تو بڑی اچھی جگہ ہے بھائی, یہاں تو بڑی چیزیں مہنگی مہنگی چیزیں, یہاں تو بڑی سستی ہیں, تو میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں بس یہیں ٹھہر جاؤ, اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں. میں روزانہ دعانے کا جناب اصلی گھی لاؤں گا, مکھن لاؤں گا, دودھ لاؤں گا اور کھاؤں گا, ڈن پہلوں گا, لال سرخ ہو جاؤں گا. اپنے شہر میں کہاں دعانے کلو گھی ملتا ہے. لہٰذا یہ جگہ تو بڑی بہترین ہے. تو گرو سمجھدار تھا, اس نے کہا کہ کمبخت یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, جہاں مٹی اور سونا ایک ہی بھاؤ ہو وہ کوئی عقل مندوں کا شہر ہے, جہاں اصلی گھی اور ڈالڈا گھی دونوں ایک ہی ریٹ پہ بک رہا ہے وہ کون سی سمجھداری کی جگہ ہے, یہ تو بیوقوفوں کا شہر ہے. یہ تو یہاں مت رہے, میری نصیحت ہے. کہ نہیں جی اس سے اچھی جگہ کون سی ہو. تو چیلا نہیں مانا, آخر مجبور اور گرو کو بھی رہنا پڑ گیا. اب چونکہ گرو تو سمجھدار تھا اس لیے اس نے تو اپنی زندگی گزاری پڑی احتیاط سے, یعنی کہ روزانہ اصلی گھی پیے اور ڈن پہلے. چیلا تھا بھی وقوف, اس نے کہا اس سے اچھی جگہ کیا ہوگی, لہٰذا وہ تو اپنے دعانے کا گھی کا پیپا لایا اور اس نے جناب اپنے گھر میں رکھا اور صبح شام پراٹھا اصلی گھی اور دودھ میں بھی اصلی گھی پیوے اور ڈنڈ. دیکھتے دیکھتے وہ موٹا تازہ ہو گیا. ایک دن دونوں ایسے ہی گھومتے پھر رہے تھے, ایک جگہ دیکھا کہ لوگوں کا جمگھٹا لگا ہوا ہے. جی جی دیکھیں کیا ہو رہا ہے. تو وہاں دیکھتے ہیں کہ وہ عدالت لگی ہوئی, عدالت لگی ہوئی ہے, قاضی بیٹھا ہوا ہے, یعنی ان کے مذہب کے مطابق جو بھی ہے جج بیٹھا ہوا ہے. تو ان کا مطلب دیکھیں کہ ان کی عدالت کیسی ہوتی ہے, یہاں کیسے فیصلے ہوتے ہیں. تو ایک مقدمہ پیش ہوا اور مقدمہ یہ پیش ہوا کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ حضور یہ چور جو ہے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں فلاں شخص کے گھر میں چوری کرنے کے لیے گیا تھا, لیکن اس کی دیوار اتنی کمزور تھی کہ میں جب اس پہ چڑھنے لگا تو وہ مجھ پہ گر گئی, لہذا वो इसकी दब के मर गया तो उसे घर वाले जो है मुकदमा लेकर के आए कि आप इस मकान वाले को पकड़े, इसने दुकान दीवार इतनी कच्ची की बनाई थी कि चोर बेचारा जान से क्या। तो मकान वाले को बुला लिया उसने, जज ने कहा कमबख्त तूने ऐसी दीवार कमजोर क्यों बनाई थी। अगर साहब इसमें मेरे क्या कसूर है, ये तो मिस्त्री ने बनाई, मैं तो मिस्त्री नहीं था। अब उसने मसाला कच्चा बनाया तो मैं क्या करूं, जो बना के देगा मैं तो वही लगाऊंगा, मैंने वही लगा दिया। मैं बुलाऊ मजदूर को, अब मजदूर आ गया, समझ तूने ऐसा मसाला खराब क्यों बनाया तूने, जिसकी वजह से ईंटें जो हैं वो सही माना में मजबूत नहीं हुई। इसमें मेरा कसूर नहीं है, इसलिए कि शाही सवारी आ रही थी तो हाथी जो था वो फील बांध से बेकाबू हो गया, तो मेरा ध्यान भटक गया, पानी ज्यादा गिर गया। पतला हो गया, फीलबान को बुलाया जल्दी से। अब फीलबान आ गया, क्योंकि हिंदू लोग जो है हाथी भी सवारी करते थे तो उसके हाथी के चलाने वाले को फीलबान कहते हैं। फीलबान को बुलाया कि भाई ये तूने क्या क्या हरकत की है, तूने अपने हाथियों को सही तरीके से क्यों नहीं चलाया, उसके भिदकने से कितना बड़ा नुकसान हो गया। इसमें मैं क्या करूं, मैं तो सही ठीक ठीक चला रहा था, वो अचानक क्या कहते हैं एक आरास्ता पैरास्ता औरत जो है जो जेवर पहने हुई थी वो हाथी के सामने से गुजर गई, तो हाथी जो है मस्त हो गया। लाख मैंने कोशिश की ये काबू में रहे, लेकिन वो तो भिदक गया उसे देख करके। अच्छा, ये तो सुनार का कसूर है, ये बुलाओ सुनार को, बुलाओ। अब सुनार आ गया, अब सुनार जो था वो बेचारा बिल्कुल खाकड़ी और सूखा हुआ था बिल्कुल, इसलिए कि आपको पता है सुनार जो होते हैं अमूमन कारखानों के अंदर बैठे हुए, बत्ती के अंदर जनाब बैठे, अपने गर्दन झुकी हुई और अपने जड़ाई कर रहे हैं, वो गड़ाई कर रहे हैं, जड़ाई कर रहे हैं, मजदूरी भी उनकी बड़ा नाम होती है, तो ना खाने को मिले ना पीने को मिले, वो बेचारा नहायत पतला दुबला कमज़ोर आदमी कोई जवाब भी नहीं दे सकता। वो अचानक जो उसे पकड़ कर लाए और जज अदालत में पेश किया तो वो कोई जवाब नहीं दे सका, कहा लटकाओ इसको कमबख्त को, फांसी पे लटकाओ उसके। उसी बेचारे को ले गए फांसी देने के लिए, वो इतना कमजोर था, गर्दन उसकी इतनी पतली थी कि फांसी का फंदा जो है जब उसे गले में डाले वो वैसे ही बाहर आ जाए। तो जल्लाद ने कहा जी इसके तो गर्दन इतनी पतली है कि फांसी का फंदा ही इसी गले में नहीं आ रहा, इसकी पतली गर्दन है वो तो इसको पकड़ ही नहीं रहा। अच्छा, तो मजमे में जिसकी गर्दन मोटी हो उसको ले आओ, उसके गले में फंदा फिट करो, चेला पकड़ गया क्योंकि वासिली की काका के बड़ा मोटा हो रहा था, गर्दन उसकी बड़ी मोटी हो रही, लाल सरख का इसके फिट करो। अब जो उसे वो पकड़ा गया था, अब उसका पखाना निकला, अब वो बड़ा घबराया कि ये तो बड़ी मुसीबत आ गई, और वही गुरु से ही कह रहा था। अब वो भागा हुआ गुरु के पास गया कि हुजूर मेरे से आपकी गुस्ताखी हो गई, अब मेरी मुसीबत आ गई, अब ये लोग मुझे पकड़ कर फांसी देना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि फंदा जो है इसके सही आ रहा है, इसी घरे में बिल्कुल फिट है, तो खुदा के लिए एक मौका मुझे दे दो बस, आइंदा मैं कभी आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा, आपकी नाफरमानी का नतीजा सामने आ गया। उसने कोशिश करता हूँ भाई, मैं तो पहले तुझसे कह रहा था ये जगह रहने की नहीं है, बेवकूफ़ों का शहर, तूने माननी नहीं, देख आ गई नहीं मुसीबत, नहीं कुछ भी हो मेरी जान बचाओ। अब जब उसने भी एक गुर खेला, जैसे जज ने फैसला किया कि भाई इस चेले को जो है फांसी पर लटका दो क्योंकि फंदा इसके गली में सही आ रहा है, तो अभी इसकी फांसी देने की तैयारी हो रही थी कि अचानक क्या कहते हैं सामने से ये चेला नहीं गुरु चिल्लाता हुआ आया, हटो हटो हटो, फांसी मुझे दे दो, फांसी मुझे दे दो। तो जज ने कहा भाई ये कौन आ रहा है, ये क्यों ऐसा कह रहा है? था वो उनके मजहब का बुजुर्ग। तो कहा भाई क्या बात है, क्या बात है, क्यों आप क्यों अपने आप को फांसी के लिए पेश कर रहे? कहें ये वो मुबारक साथ है कि इस पर जिसको भी जो ये मरेगा सीधा जन्नत में जाएगा, बेखंड कहते हैं अपनी जन्नत को। तो उसने कहा कि ये वो मुबारक साथ है कि इस पर जो भी मरेगा सीधा बैकंठ में जाएगा, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि ये सादत मुझे मिले। तो जो जज था वो असल में था राजा, वहाँ का राजा था वो। उसने कहा फिर इससे बड़ी सादत मुझे क्या, मुझे कहाँ ज़िंदगी में ऐसा मौका मिलेगा? उन्होंने कहा मुझे दे दो फांसी। उन्होंने लोगों ने उस चेले को छोड़ा और जनाब राजा को और जज को जो है ना वो फांसी दे दी, और चेले गुरु ने चेले से निकल भाग जल्दी से, तेरी जान मैंने बचा दी। तो भाई ये जैसे ये लतीफ़ा है, बस ये लतीफ़ा अल्लाह बचाए ऐसा है कि जो लोग ज़माने को बुरा कहते हैं, दिन रात को बुरा कहते हैं और कहते हैं कि भाई ज़माना बड़ा ख़राब आ गया, ये ऐसा है कि इससे अल्लाह ताला को तकलीफ़ होती है। इसलिए कि ज़माने को बुरा कहने का मतलब अल्लाह ताला को बुरा कहना हो गया। अल्लाह ताला तो ज़माने के पैदा करने वाले, जो पैदा करने वाले तो ज़माने में क्या बुरा है, यानी कसूर तो अपना है ना भाई, अपने करतूतों की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से, अपनी बदामालियों की वजह से हम तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, मुसीबत में हैं और चिपका रहे हैं ज़माने के, क्योंकि ज़माना बड़ा ख़राब आ गया यार, ऐसा हो रहा है और वैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है और वैसा हो रहा है। तो इस पर लानत आई है, एक मतलब तो इसका ये है। दूसरा मतलब ये है कि जिन बातों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ होती है, उनका करने उनको करना मुराद है कि जिन जिन कामों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा होती है और तकलीफ़ होती है, जैसे कि आपके ज़माने में मुनाफिकीन ने आपको बहुत तकलीफ़ें पहुँचाईं और ईज़ाएँ पहुँचाईं, वो मुराद है। जैसे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ऊपर झूठी तोहमत लगाई गई, जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए भी बाइस अज़ियत, उस तमाम सहाबा कराम के लिए, सबसे बढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाइस अज़ियत, बाइस तकलीफ। तो ऐसा करने पर लाना था, ये मुराद है। या जैसे अहादीस के अंदर आपने फरमाया कि मेरे सहाबों को बुरा मत कहो, क्योंकि जो मेरे सहाबी को बुरा कहता है मेरे बोझ की वजह से उनको बुरा कहता है, यानी मेरे सहाबा को तानो तशनी का निशाना नहीं बनाओ, उनके ऊपर तबर्रा नहीं करो, उन पे तनकीद नहीं करो, उनको उनकी बात उन पर आवाज़ें और बातें नहीं कसो। इसलिए जो मेरे सहाबा कराम से मोहब्बत करता है दरअसल मेरी मोहब्बत की वजह से उनसे मोहब्बत करता है, और जो उनसे बोझ करता है वो मेरे से बोझ करने की वजह से उनसे बोझ करता है। लिहाजा जिसने मेरे सहाबी को बुरा कहा उसने मुझे ईज़ा दी, और जिसने मुझे तकलीफ़ दी और ईज़ा दी उसने अल्लाह ताला को ईज़ा दी, और जिसने अल्लाह ताला को ईज़ा दी अल्लाह ताला अनकरीब उसको अपनी गिरफ्त में ले लेंगे, यानी अजाब में अजाब देंगे अल्लाह ताला उसको। जिसके अंदर अल्लाह उसके रसूल की ईज़ा का जिक्र आया कि साहिबे कराम को बुरा भला कहना, जैसे कि रवाफिज का तरीका है, ये अल्लाह उसके रसूल को तकलीफ़ पहुँचाना है। तो जैसे आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इन पर मुनाफिकीन ने और दूसरे लोगों ने तोहमतें लगाई जिससे हुजूर को ईज़ा पहुँची, सहाबा कराम को बुरा भला कहना ये हुजूर की अज़ियत का बाइस है और हुजूर के तवस्सुस से अल्लाह ताला की अज़ियत का बाइस है। ऐसे काम करने से बचने का हुक्म है, वरना ऐसे करने पर लानत है, जो ऐसा करेगा उसके ऊपर लानत है। حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اس شخص کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دے، اور لعنت فرمائی ہے اس پر جو کہ احکام خداوندی کو چھپائے۔ عام طور پر یہ کام یہودی زیادہ کرتے تھے، چند پیسوں کے خاطر وہ اللہ تعالیٰ کا حکم چھپا لیا کرتے تھے۔ مثلا اگر قرآن شریف ان کی توریت میں یہ حکم ہے کہ بھائی فلاں گناہ کے نتیجے میں سنگسار کیا جائے یا قتل کیا جائے، تو اگر کسی غریب آدمی نے وہ گناہ کر لیا، کسی غریب آدمی کے مرد عورت نے وہ کام کر لیا، تو اس کے اوپر تو جو توریت کا حکم نافذ کر دیا۔ اگر کسی مالدار آدمی نے وہ گناہ کر لیا یا صاحب حیثیت آدمی نے ایسا کام کر لیا اور اس نے ان کو پیسے کھلا دی، تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا وہ چھپا لیا اور اس کے اوپر وہ سزا جاری نہیں کی، جی چھپا دیا، پیسے لے کر چھپا دیا۔ یہ تو بدترین گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز۔ اللہ کا حکم تو سب کے لیے برابر ہے۔ اگر کسی گناہ پر کوئی دنیا میں سزا مقرر ہے، جیسے چوری کی سزا ہے، اگر چوری ثابت ہو جائے عدالت میں تو مرد ہو یا عورت ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی کسی پہ تہمت لگا دے اور ثابت ہو جائے تو اس کے اوپر 80 کوڑوں کی سزا ہے۔ تو وہ سب کے لیے برابر ہے، امیر کے لیے، غریب کے لیے، شہری کے لیے، دیہاتی کے لیے، سب کے لیے برابر ہے وہ۔ اب کوئی اللہ کا حکم کسی کے لیے تو جاری کر دے، کسی کے لیے چھپا لے، تو اس پہ لعنت ہے۔ لہذا جانتے بوجھتے اللہ کے حکم کو چھپانا اور پھر اس کے اوپر عمل نہ کرنا یا نہ کروانا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ ایسے فعل پر بھی لعنت آئی ہے۔ ایسی لعنت فرمائی ہے ان لوگوں پر جو متقی پرہیزگار عورتوں، جن کو بے حیائی اور برائی کی باتوں کا پتہ بھی نہیں اور وہ صاحب ایمان ہیں، ان پر بدکاری کی تہمت لگائے۔ یہ بھی مسلمانوں میں بہت ہوتا رہتا ہے۔ بعض میاں بیوی کے اندر ہی یہ گناہ ہو جاتا ہے کہ محض شک شبے کی بنیاد پر بعض شوہر بیوی پہ تہمت لگا دیتا ہے، بعض عورت شوہر کے اوپر تہمت لگا دیتی ہے، اور خاندان اور برادری کی دوسری عورتیں بھی تہمت لگا دیتی ہیں کہ اس کا تو فلاں سے ناجائز تعلق ہے، حالانکہ اس کو خبر بھی نہیں، اس کو پتہ بھی نہیں۔ اور آج کل چونکہ بے حیائی عام ہے، بے شرمی عام ہے، موبائل کا غلط استعمال بھی عام ہے، تو اس کے نتیجے میں بھی یہ گناہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ جو اس گناہ میں مبتلا رہتا ہے وہ دوسروں کو بھی سمجھتا ہے کہ وہ بھی ایسے ہی، نتیجہ یہ کہ بغیر ثبوت کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر تحقیق کے پاک صاف عورتوں کے اوپر، متقی پرہیزگار عورتوں پر، عفیف اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگا دی جاتی ہے۔ لاکھ وہ انکار کریں، لاکھ وہ اپنی پارسائی ظاہر کریں، مگر وہ عداوت کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، یا اس کی کسی خوبی کی وجہ سے، کسی کا کوئی کمال ہے، کسی کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ نے خوبی رکھی اس سے حسد کرنے کی وجہ سے، تو دوسری عورتیں اس کے اوپر تہمت لگا دیتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بدنام ہو جاتا ہے۔ یہ بھی موجب لعنت کام ہے، عورتوں پر اس طرح سے تہمت لگانا بھی موجب لعنت ہے، ایسی نہ کسی مرد کے اوپر بھی تہمت لگانا سراسر گناہ ہے۔ اس لیے سنی سنائی بات پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کسی کی طرف بدکاری کی نسبت کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کہیں ایسی بات ہو تو پہلے اچھی طرح تحقیق کرنی چاہیے، تحقیق کرنے کے بعد جب واقعتاً ایسا کوئی گناہ کا کسی کے بارے میں ثبوت ملے تو پھر اس کے بھی بتلانے کے طریقے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس منہ کھول دیا اور سب کے سامنے بیٹھ کر کے اس کو بدکار بتا دیا یا بدکاری کرنے والی بتا دیا، بڑے احتیاط سے بڑے طور طریقے سے پوچھ پاچھ کر کہ یہ بات ہوئی ہے اور یہ پایا ثبوت کو پہنچی ہوئی ہے، کس طرح سے میں کہوں، کس طرح سے نہ کہوں، کس سے کہوں، کس سے نہ کہوں، بڑی تفصیلات ہیں اس میں، لیکن آج کل ان باتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ بس ذرا سا شبہ ہو گیا یا ذرا سی کسی نے خبر دے دی تو بس یقین کر کے بیٹھ گیا اور جناب اپنی زبان کو بھی اس میں گندا کر لی، تو یہ بھی مجھے بھی لعنت کام ہے، اس سے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے بھی جن پر لعنت آئی ہے اور ان گناہوں سے بھی جن پر وعیدیں آئی ہیں، جو بغیر وعید کے سب ہی سے، اللہ تعالی ہم سب کو، سب مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما، بالغ ہونے سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر کے یا اللہ مرتے دم تک جتنے گناہ ہو چکے ہیں یا جو ہوں گے، یا اللہ آج ہی ہم آپ کے بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں، اپنی رحمت سے ہماری توبہ قبول فرما، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہ معاف فرما، جو گناہ ہو گیا ان کو بھی معاف فرما، جو ہوں گے انہیں بھی اپنی رحمت سے معاف فرما، اور تمام گناہوں سے ہمیں پاک و صاف فرما، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، لعنت والے کاموں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما، اس کے علاوہ بھی تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں کامل تقوی عطا فرما، مکمل پارسائی عطا فرما، ہمیں اپنے نیک و مقبول بندوں میں شامل فرما، ان کے ہمراہی عطا فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلي واصحابه اجمعين، آمين. www.darsquran.com